الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. قريب قريب ہو جائے میرے خیال میں، تھوڑے سے ہی لوگ ہیں. قریب قریب حضرت کی طبیعت کا تو جیسے آپ لوگوں کو پتا ہی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جلد حضرت کو مکمل شفا عطا فرمائے. ممکن ہے کہ ایک اتوار دو اتوار ابھی مزید جو ہے وہ آرام کا ہی مشورہ ہے ڈاکٹر کی طرف سے. بہرحال آج حضرت کے حکم پر ہی بس ایک مختصر سی بات کر کے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کیا فرمایا؟ کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اور اپنا محاسبہ کرو، یعنی اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہاں پر بزرگوں نے جو موت سے مراد یہاں پر لکھی ہے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک طوطا قید تھا پنجرے میں اس کے، اور چونکہ بیچارہ پرندہ قید تھا اس لیے غمزادہ رہتا تھا اور اپنے گھر کو یاد کرتا رہتا تھا اکثر. تو ایک دفعہ وہ شخص، اس کو سفر درپیش ہوا ہندوستان کا، تو جانے سے پہلے، چونکہ دور کا سفر تھا اس وجہ سے، جانے سے پہلے اپنے ملنے والوں سے، اپنے عزیزوں سے سب سے پوچھنے لگا، آپ کے لیے کیا لاؤں، کوئی کام ہو تو بتا دیں، جس طرح لوگ پوچھتے ہیں. تو سب سے ہی پوچھا، کسی نے کوئی خواہش ظاہر کی، کسی نے کوئی فرمائش کری. تو جب وہ جانے لگا تو طوطے نے اس کو آواز دی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے لگا تو طوطے نے اس کو آواز دی کہ بھائی دو منٹ میری بات بھی سن لو، ایک پیغام میرا بھی ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا بھائی اس کا بھی ہوگا کوئی پیغام. وہ آیا اس سے ملنے کے لیے، کہنے لگا بھائی بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگا ہندوستان جا رہے ہو تو میرا آبائی وطن ہے، وہاں جس قصبے میں تم جا رہے ہو اس میں ایک درخت ہے، فلاں فلاں درخت ہے، اس کے اوپر کچھ طوطے بیٹھے ہوئے، ان کو میرا سلام کہنا، اور ان کو میرا سلام کہنے کے بعد ان کو کہنا کہ میں بہت غمزدہ ہوں اور تمہیں بہت یاد کرتا ہوں. اس نے کہا اچھی بات ہے. وہ چلا گیا وہاں سے. ہندوستان جانا تھا اور لوگوں کے سب کے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کو جاتے جاتے ذہن میں آیا کہ طوطے نے بھی ایک فرمائش کی تھی. تو پھر وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس درخت کے پاس پہنچا، اور اس درخت کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا تو واقعی وہاں کچھ طوطے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے ان طوطوں کو آواز دی اور اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں اور تمہارا ایک دوست طوطا میرے پاس ہوتا ہے، اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور ایک پیغام بھیجا ہے. تو طوطے سب توجہ سے سننے لگے. اس نے کہا تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں اور بہت غمزدہ ہوں. اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو درخت کی شاخ پہ سے ایک طوطا وہ چکر کھا کے گرا نیچے اور مر گیا. اور اس نے جو یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو غم بھی ہوا بہت. بہرحال اس نے دیکھا تو کیا کر سکتا تھا، باقی طوطے تو بیٹھے رہے، ایک طوطا گر کے مر گیا. بہرحال یہ واپس آ گیا. جب یہ واپس آیا تو سب کو ان کی چیزیں پہنچانے کے بعد پھر یہ طوطے کے پاس گیا. تو طوطے نے، طوطا بڑی امید سے بیٹھا ہوا تھا، طوطے نے کہا بھائی کیا بات ہے، میرا پیغام پہنچایا آپ نے، میرے دوست تھے وہاں پر. تو اس نے کہا ہاں میں نے پہنچایا تمہارا پیغام، لیکن کچھ اچھا نہیں ہوا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے جب تمہارا پیغام پہنچایا تو ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا اور وہ سن کر اور وہ غم کے مارے وہ گر کے مر گیا. تو جیسے اس طوطے نے یہ بات سنی تو وہ بھی گر کے مر گیا. تو اس کو تو اور زیادہ غم ہوا اور بہت زیادہ اس کو بیچارے کو افسوس ہوا کہ ہائی یہ کیا ہوا میرے طوطے کے ساتھ. اور کہ بیچارے کو ڈائریکٹ ایسی خبر سنا دی، کہتے ہیں نا بڑی خطرناک خبر فوراً نہیں سنانی چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے دل کے مریض ہوتے ہیں بس. تو طوطا بھی شاید ہوگا. بہرحال تو طوطا مر گیا. تو اب اس کو بڑا افسوس ہوا تھا ہوا، لیکن بہرحال کیا کرتا، پنجرا کھولا، طوطے کو نکالا باہر لے آ کر اور دفن کرنے کے لیے ایک طرف رکھا اور ادھر قبر کھودنے لگا. اب اس نے جیسی طوطے کو اس طرف رکھا، طوطا جلدی سے اڑ کے اور جا کے سامنے ایک درخت کی ٹہنی میں بیٹھ گیا. تو اب یہ حیران یہ کہنے لگا بھائی یہ تم یہ کیا ڈرامہ تھا، یہ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ کو جو آپ ہندوستان گئے تھے نا، اور وہ جو طوطا گر کے مرا تھا تو وہ کوئی مرا ورا نہیں تھا، اس نے بھی بہت بڑا ڈرامہ کیا تھا. یعنی کیا کیا تھا؟ یعنی اس نے جب یہ میرا پیغام سنا کہ میں غمزدہ ہوں تو وہ گر کے مر گیا، اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم پنجرے سے آزادی چاہتے ہو تو مر جاؤ، اگر قید سے آزادی چاہتے ہو تو مر جاؤ تو قید سے آزادی مل جائے گی. جس کو طائف صاحب نے فرمایا کچھ اپنا درد و غم دے دو تو ہم دلشاد ہو جائیں، اور تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. تو فرمایا کہ اس نے طوطے نے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ تم مر جاؤ تو تم آزاد ہو جاؤ گے قید سے. اس پر مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے نفس کے ان گندے گندے خواہشات اور دھندوں سے نکلنا چاہتا ہے، اس کی قید سے باہر آنا چاہتا ہے تو مر جا. کیا مطلب مر جا؟ خودکشی نہیں کرنا ہے، مطلب یہ کہ اپنی ان گندی اور اپنی ان خراب خواہشات کا گلا گھونٹ دو، مار دو ان کو. اللہ تعالیٰ کی خاطر جو خطرناک اور گندی گندی خواہشات تمہارے دل کے اندر اٹھتی ہیں، ناجائز خواہشات شریعت کے خلاف تمہارے دل کے اندر سر اٹھاتی ہیں، ان خواہشات کو کچل دو، ان کو مار دو. تو جب مر جاؤ گے تو در حقیقت زندہ ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے. جس کو حضرت کے خلیفہ اثر صاحب نے فرمایا کہ جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا، جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. ایسے نہیں، اتنے آرام سے جان نہیں چھوٹے گی. فرمایا جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. تو اسی مضمون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے. یعنی اپنی ناجائز خواہشات کو جو شریعت کے خلاف ہیں، تمہارا نفس جو بار بار سر اٹھاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف باتیں کرتا ہے تمہیں کہنے کے لیے، اور جو تمہیں اچھی اچھی چیزیں دکھاتا ہے اور خراب چیزوں کے اوپر بھی لائٹ مار کے تمہیں ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، تو ان کا گلا گھونٹ دو اور اپنے نفس کو مار دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایک دن تو موت آنی ہے. گناہ سب چھوڑیں گے، ایسا کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں جو گناہ نہ چھوڑے. کافر بھی گناہ چھوڑ دے گا، مومن بھی گناہ چھوڑ دے گا، لیکن دو طریقے ہیں چھوڑنے کے. ایک ہوگا زبردستی، جب فرشتہ آئے گا اور روح نکال کے لے جائے گا، اس وقت بڑے سے بڑا عاشق، بڑے سے بڑا فاسق، بڑے سے بڑا جواری، بڑے سے بڑا کاروبار جو سود کا کار کرتا تھا اور جو بھی گناہ کرتے تھے وہ سب چھوڑ دیں گے. اکبر الہبادی فرماتے ہیں آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. سب ختم، جو 24 گھنٹے موبائل فون لگا ہوا تھا، ادھر ایک کان سے یہ والی ڈیل ہو رہی ہے، ادھر سے والی ڈیل ہو رہی ہے، اور سائن بھی ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ایک لمحہ لگے گا، ایک لمحہ. جو کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے یہ سارا رشتہ، تو یہ جیسے ہی ٹوٹے گا تو گناہ تو خود بخود چھوٹ جائیں گے، لیکن اس خود بخود چھوٹنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کو تقویٰ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ جو مردہ لیٹا ہوا ہے بہت متقی ہے، گناہ نہیں کرتا. نہیں، کیونکہ متقی وہ ہے جو اپنی قوت ارادی سے، اپنے اختیار سے جیتے جاگتے زندگی میں گناہ چھوڑ دے، اس کا نام متقی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں فرمایا کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اس سے پہلے کہ فرشتہ آ کے تمہارے سارے مزوں میں سے پانی پھیر دے، اس سے پہلے تم ہی چھوڑ دو. اور پھر فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. عقل مند آدمی جو ہوتا ہے، جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو پڑھائی میں زیادہ اچھے بچے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ فائنل ایگزامز آئیں گے تو پڑھیں گے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پورے سال تیاری کرتے رہتے ہیں اور خود ہی خود اپنے سر سے کہتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی ٹیسٹ ویسٹ بھی دیں تاکہ پتا چلتا رہے کہ ہم صحیح تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اپنا حساب کرتے رہتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں. یہ سب باتیں دنیا کے معاملے میں ہمیں خوب سمجھ آ جاتی ہیں، خود بخود آتی ہیں، بچے کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے، خود بخود سمجھ آتی ہیں. اچھا پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ تیاری رکھتا ہے پکی، تو اپنا حساب کرواتا رہتا ہے، پورے سال کرواتا ہے. اور پھر آخر میں جب اس کا حساب ہوتا ہے تو وہ صرف ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو پورے سال ہی اس سے گزر کر آیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو فرمایا، طوطے سے مجھے طوطے کا ذکر کیا تو طوطے سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس بھی ایک طوطا تھا. بلکہ طوطا نہیں تھا طوطی تھی، وہ بڑی بدزبان طوطی تھی، گالم گلوچ بہت کرتی تھی. تو انہوں کسی بزرگ کے بیان میں گئے، انہوں نے جا کے وہاں سنا کہ بھائی صحبت سے جو ہے وہ بڑا فرق پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ نیک صحبت سے تو تقدیر بدل جاتی ہے. وہ بڑے پریشان تھے، وہ جو ان کے گھر مہمان آئے وہ طوطی گالیاں دیتی تھی، برا والا کہتی تھی. تو انہوں نے یہ سنا ہوا تھا. ان کے ایک دوست تھے، ان کے پاس بھی دو طوطے تھے، وہ بڑے نیک تھے. ایک ہروا سجدے میں پڑا رہتا تھا، ایک ہروا دعا کرتا رہتا تھا. تو سجدے میں پڑا، ایک دعا کرتا رہتا تھا، ایک ہروا تسبیح پڑھتا رہتا تھا. تو انہوں نے کہا یار اب ایک ہی طریقہ ہے، ان کی صحبت میں اپنی طوطی کو بھیجو تو یہ کہ کچھ ہو سکتا ہے اس کی تقدیر بدل جائے، کچھ ہو سکتا ہے راہ راست پر آ جائیے. تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بھیج دو. تو وہ طوطی کو لے کر آئے، اس کو پنجرے میں جیسے ہی ڈالا تو وہ جو تسبیح پڑھ رہا تھا طوطا، اس نے کہا دوسرے طوطے دارے بھائی سجدے سے اڑیا دعا قبول ہو گئی. سجدے سے اڑیا دعا قبول ہو گئی بس. تو بعض عبادتیں اس کام کے لیے ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ملتے ہیں اس طرح کے. بہرحال تو طوطے سے ایسے ہی یاد آ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی، اور جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اپنی مثال کے اندر بیان فرمایا، یہ چیز حقیقتاً تصوف کا حاصل ہے. اپنا محاسبہ کرنا اور اپنی موت کی فکر کرنا. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، لیبلوکم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو حضرت والا دامت برکاتہ ہوں کہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں حکیم اختر حضرت والا سے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پہلے بیان فرمایا. الذی خلق الموت والحیات، اصولاً تو پہلے زندگی آتی ہے، موت بعد میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حیات کو پہلے کیوں نہیں بیان فرمایا، موت کو کیوں پہلے بیان فرمایا؟ موت کو پہلے بیان فرمایا پھر فرمایا حیات، اس کی کیا حکمت ہے، ایسا کیوں کیا؟ پھر خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے بیان فرمایا کہ ہم کو اصول سمجھا دیں کہ وہ حیات کام کی ہے جو اپنی موت کو سامنے رکھ کر چلے. جس حیات کے سامنے اپنی موت ہوگی، جو حیات اپنی موت سے پہلے اپنی موت کو رکھے گی، وہ حیات کام کی ہوگی. اگر پہلے حیات ہوتا بعد میں موت ہوتی تو یہ تو ہونا ہی تھا، حیات والے کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ موت بھی آنی ہے. لیکن فرمایا جو مومن کی زندگی ہے، جو ایک فکر انگیز زندگی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آگے اپنی موت کو بھی رکھتا ہے. ہر وقت اس کی نظر میں یہ چیز رہتی ہے کہ ایک دن کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. تو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، خواجہ صاحب نے فرمایا. تو اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو. اور بزرگوں کے پاس جو ہم جاتے ہیں، ان کے پاس یہی حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری نظر پر ان کی نظر پاسباں رہی، میری نظر پر ان کی نظر، اللہ تعالی کی نظر، میری نظر پر ان کی نظر پاسباں رہی، افسوس اس خیال سے کیوں بے خبر تھے ہم. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تک کہ ہم بے خبر تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا نہیں ہے، ہماری کوئی کیئر کر نہیں رہا، ہماری کوئی فکر میں لگا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک خیال، ہر چیز کے اوپر نگہبان بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ہماری ہر نظر پر ان کی نظر ہے، ہماری ہر نظر پر ان کی نظر ہے، ہاں ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. اور یہی خبر لینے کے لیے بزرگوں کے پاس جایا جاتا ہے کہ ہم باخبر ہو جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب بڑے باخبر ہیں. کیسے باخبر ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے ہر وقت کہاں کون سی ڈیل ہونے والی ہے، کون سی اپرچونیٹی آنے والی ہے، اور فلاں شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور فلاں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ والے بھی بڑے باخبر ہوتے ہیں، وہ بھی فیوچر کی پلاننگ رکھتے ہیں. فیوچر پلاننگ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعہ ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے کچھ معاملات سیکھنے کے لیے، تکوینی معاملات کے وہ ماہر تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتے تھے. تو ان کو حکم ہوا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ ایک جگہ ایک بستی میں تشریف لے گئے. اس بستی والوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، نہ مہمانداری کری، اخلاق بھی اچھے نہیں تھے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کے اندر ایک دیوار تھی، وہ گرنے والی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے تو فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ بستی والے مطلب احسان فراموش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھے اخلاق بھی نہیں برتے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ان کی دیوار کیوں درست کر دی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب آخر میں تمام معاملات کی حکمت بیان فرمائی تو اس وقت فرمایا کہ میں نے یہ دیوار جو تھی اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور وہ خزانہ دو بھائیوں کا تھا، اور ان بھائیوں کے کا جو باپ تھا، ان بھائیوں کا جو باپ تھا وہ نیک انسان تھا، اللہ والا تھا، تو اس وجہ سے مجھے یہ حکم ہوا کہ کیونکہ یہ نیک آدمی کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ان کی اس دیوار کو درست کر دو تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر یہ خزانہ خود نکال لیں، لوگ کہیں اس پہ قبضہ نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اب بظاہر ایک بات نظر آئی کہ نیک باپ تھا اس لیے اولاد کو فائدہ پہنچا، لیکن مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان کا سگا باپ نہیں تھا، یہ شخص جو تھا جو ذکر کیا کہ ان کا باپ تھا نیک، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ ان کا سگا باپ نہیں تھا بلکہ سات نسلوں پہلے، اور بعض نے لکھا دس نسلوں پہلے ان کا باپ تھا، یعنی دادا کے دادا کے دادا کے دادا جاتے دس نسلوں پہلے، اور بعض نے لکھا سات نسلوں پہلے باپ تھا جو نیک انسان تھا، اس کی نیکی کا اثر سات پشتوں تک آیا، دس پشتوں تک آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اپنے تکوینی امور کے ایک ماہر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کہ جائیں جا کے ان کی دیوار درست کر دیں کہ کہیں لوگ ان کا خزانہ نہ اٹھا لیں. تو فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے فیوچر پلاننگ. حضرت والا دعوت برکاتہم نے یہاں فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے، تمہاری آنے والی نسلیں، تمہارے بچوں کے بچے وہ خوشحال رہیں اور اچھی زندگی گزاریں، اور تم بھی اچھی زندگی گزارو، تو نیک بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ آج بھی وہی ہیں جو اس وقت تھے، جنہوں نے ان دو بچوں کی اس دولت کی حفاظت فرمائی، تو وہی اللہ آج بھی موجود ہے. تقوی کا حکم جیسے اس وقت تھا آج بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں کوئی کمی تھوڑی ہوئی ہے؟ نہ ہی ہو سکتی ہے، نہ ان کے خزانوں کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے. ہاں کمی ہو گئی تو مانگنے والوں میں ہو گئی، ہمیں ہی مانگنا نہ آیا، ہم ہی چھوٹے ظرف والے ہو گئے، تھوڑے دن بات کر کے اور ختم کر دیا. اس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہہ رہے بے وقوف، جب کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو یہ تو بات کی بات ہے کہ تجھے وہ ملا کہ نہ ملا، یہ کم شرف ہے کہ تیری مالک سے بات ہو گئی؟ یہ کم شرف ہے کیا کہ تیری مالک سے بات ہو گئی؟ کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے کوئی کام نکلوانا ہو، بات چیت ہو، کام نہ ہو، لیکن وہ شخص ساری زندگی لوگوں کو بتائے گا، بوڑھا بھی ہو جائے گا نا تو بتائے گا، اپنے پوتوں کو بھی بتائے گا کہ فلاں صدر تھے ان سے میری بات ہوئی تھی، جس وقت وہ صدر تھے بتائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات چیت ہو جائے اگر، کیا فرماتے ہیں ایک شاعر، ایک اللہ والے شاعر تو فرماتے ہیں کہ امید کا بر، امید نہ بر آنا بھی، یعنی امید پوری نہیں ہوئی، امید پوری نہیں ہوئی، جو مانگا تھا نہیں ملا بظاہر، امید نہ بر آنا بھی، امید بر آنا ہے، یعنی امید بظاہر پوری نہیں ہوئی لیکن امید پوری ہو گئی. کس طرح؟ امید نہ بر آنا بھی، امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. یہ کوئی کم نعمت ہے کیا؟ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، تہجد کا وقت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما، در بھی ہے، سنگے در بھی ہے. ارے بھائی جگہ تو موجود ہے، مانگنے والا چاہیے، اور دینے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے والا ہونا چاہیے. آج شام میں بیان ہوا مسجد کے اندر مفتی عبد الرزاق خروی صاحب دعوت برکاتہم کا، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اس پر بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کرتا تو اللہ کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. تو حضرت تھامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے ایک مولوی صاحب بھی ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے صدقے کے فضائل کے اوپر، تو وہ اعلان بڑے جوشیلے مقرر تھے، تو کہنے لگے لوگوں اللہ کے رستے میں 10 اشرفیاں دو تو 100 اشرفیاں ملیں گی، اور 100 اشرفیاں دو تو 1000 ملیں گی، اور پھر کرتے چلے گئے. تو وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں اس زمانے میں مہمان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، بہرحال حضرت نے فرمایا، بہرحال تو ان کے تو فوراً کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رہے 10 کے 100 یہ تو معمولی بات نہیں ہے. تو وہ فوراً سے مسجد سے اٹھ کے اور بھاگے، اور انہوں نے جلدی سے 100 اشرفی صدقہ کیا، اور اب گننے لگے دن کہ کب 100 ملے گا. ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تین دن ہوا، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں. تو اب ٹینشن سے، پریشانی سے کہ دس اشرفیہ ڈوب گئی، تو اس ٹینشن سے دست لگ گئے تو پیٹ خراب. اب اس زمانے میں کہ باتھ روم تو ہوتے نہیں تھے اس طرح کے، کھیتوں میں جاتے تھے لوگ، دیہاتی آدمی تھے، اب وہ ان کا کھیتوں میں ہی زندگی گزر رہی ہے. گھر تو کبھی کبھی آتے تھے، پورا دن کھیت میں گزر جاتا تھا، اتنے شدید ان کو لگے ہوئے تھے. بہرحال تو وہ مٹی پہ، وہ جس طرح وہ ایک جگہ اپنے فراغت ہو رہی تھی ان کی، تو اس وقت وہ ایسی بیٹھے، ایک کوئی ڈنڈی تھی ان کے ہاتھ میں، اس سے مٹی کو یوں کر رہے تھے، ایسے یوں مٹی کے اندر، کچھ کرنے کو نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو یہی کر لو، انہوں نے مٹی کو ایسے یوں کر کے ڈنڈی سے ہلا رہے تھے. تو اسی میں ہوتے ہوتے اچانک سے وہ ڈنڈی کسی چیز پہ پڑی، کسی تھیلے پہ پڑی. اچھا بیان ہوئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، تو مرض میں بھی شدت آ چکی تھی. تو بہرحال وہ جو تھیلی پہ پڑا، تو جلدی جلدی یوں کر کے کھولا اس کو، تو اندر سے ایک تھیلی نکلی. تھیلی کو جو کھولا اس میں 100 اشرفی. تو خوشی کے مارے وہ صفائی وفائی کا تو خیال ہی نہیں رہا، وہ ویسے ہی اٹھ کے بھاگا، اور بھاگا اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا. تو رستے میں ایک جگہ سے گزرا، تو وہ اس جگہ کی مسجد میں بھی وہ امام صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، وہ بھی بیان کر رہے تھے، وہ اور وہی والا بیان کر رہے تھے کہ 10 اشرفی دو تو 100 ملے گا. تو وہ بھاگتا ہوا گیا، اس نے دور سے آواز ماری، اتنا بڑا مجمع، پیچھے سے آواز ماری، کہنے لگا امام صاحب پوری بات تو بتاؤ، 10 اشرفی پہ 100 تو ملے گا لیکن 10 بھی بہت ٹائٹ لگیں گے. 10 کا 100 تو ملے گا لیکن 10 بھی ٹائٹ لگیں گے. تو بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کہتا ہے فوراً جواب ملے، تو حضرت والے نے یہ فرمایا کہ بھائی ضروری نہیں ہے، دعا مانگتے رہو، مانگنا بندے کا کام ہے، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. فقیر کا تو یہی کام ہے، فقیر کا تو یہی کام ہے. اس نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ارے کوئی دینے والا ہی نہیں ہے. ہاں وہ اپنی جگہ بدل لیتا ہے، ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے پاس جگہ کوئی اور نہیں ہے، اور ہمیں کوئی اور جگہ چاہیے بھی نہیں. ایک بزرگ تھے، وہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، ان کے ساتھ ایک خادم آ گیا کہ حضرت کے ساتھ رہ کے کچھ دین سیکھوں. تو اس نے رات کے وقت ان سے جو ہے وہ، اس کو ایک آواز محسوس ہوئی کہ نہ تیرا طواف قبول نہ تیرا عمرہ قبول. تو وہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا پتہ نہیں کس کے پاس آ گیا میں. کہنے لگا میں نے اس طرح کی آواز سنی، کیا آپ نے سنی؟ تو انہوں نے فرمایا میاں میں تو یہ آواز 100 سال وہ 10 سال سے سن رہا ہوں. تو وہ پریشان، کہنے لگا حضرت آپ 10 سال سے آواز سن رہے ہیں تو آپ کیوں طواف کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ بتا ان کے سوا کوئی در ہے؟ ان کے سوا جاؤں کہاں؟ ان کے سوا جاؤں کہاں؟ اسی کو تو اگر مگر نہیں کرتے اللہ والے. وہ کہتے ہیں بس ہمارا کام تو کام کرنا ہے، مرضی جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، میں ان کے سوا کس پہ مروں مجھ کو بتا دے، لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، کوئی ہے ہی نہیں ان کی طرح، اور کوئی ان کی طرح دینے والا ہے ہی نہیں. تو جب نہیں ہے تو پھر ہم کیوں چھوڑ کے جائیں؟ ہمارا اپنا نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے. بھائی ہمیں ایک دعا ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سکھائی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہے ہمارے پالنے والے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. یہ نہیں کہا پالنے والے ہم نے گناہ کر لیا اور کوئی آپ کا نقصان ہو گیا، نہیں، اللہ کا کیا نقصان ہوا. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر کے تو اپنا ہی نقصان کیا، اپنا ہی فیوچر خراب کیا، اپنی اولادوں کے ساتھ ناانصافی کری. آتا ہے نا بے نمازی کا جو نحوست ہوتی ہے وہ کتنے گھروں تک جاتی ہے، تو یہ تو ایک عمل کی نحوست ہے. آج گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی، تو اس کی وجوہات جاننے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ میں انسان تلاش کر لے، خوب مل جائیں گی. گھروں کے اندر نافرمانیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، گناہ اتنے آرام سے ہو رہے ہیں، اتنے آرام سے ہو رہے ہیں، ایسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور گناہ وہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے جس کا احساس بھی نہ ہو. جب گناہ کا احساس ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ذاکر گناہگار میں اور ایک غیر ذاکر گناہگار میں کیا فرق ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے دیکھو فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، تو کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ نہ پڑھیں، ایسا تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ایسے شخص کی تو پکڑ ہو جائے گی قیامت کے دن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فرض حکم سے اس طرح کی بات کر رہا ہے، یہ کیسا بات ہے؟ یہ کہو کہ بھائی وہ دوسرا کام بھی چھوڑے، یہ کیا کہ فرض چھوڑ دیں. بہرحال تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب ہیں دیکھو تسبیحات بھی چل رہی ہیں، یہ بھی چل رہا ہے، اور مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور گناہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ فرمایا ایک ذاکر گناہگار اور یہ غیر ذاکر گناہگار میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ذاکر گناہگار گناہ عین گناہ کے موقع پر بھی وہ اس احساس سے غافل نہیں ہوتا کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کا پورا مزہ نہیں مل پاتا اس کو، گناہ میں محو نہیں ہو پاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کسی نہ کسی درجے وہ پھانس چھپی ہوئی ہے کہ یار گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں شروع میں یہی کیفیت ہوتی ہے کہ فوری طور پہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو اب شرکت بھی کر رہے ہیں اگر کہیں تو دل پر بوجھ ہوتا ہے کہہ رہے یہ میں غلط کر رہا ہوں، صحیح نہیں کر رہا، گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن دل پر بوجھ بھی ہوتا ہے. تو اس بوجھ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے. اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کا در بھی نہیں چھوڑتا. بھائی یہی طریقہ ہے نا، اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو اللہ کا در بھی تو نہ چھوڑو، چھوڑنے کی چیز تو گناہ ہے. تو حضرت تھامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غیر ذاکر جو ہوتا ہے وہ گناہ کا پورا مزہ لیتا ہے، بالکل غافل، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہ گناہ میں پوری طرح محو ہوتا ہے، پوری طرح ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کی پوری لذت لے رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا. اس وجہ سے یہ چیز کہنا صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ آپ، ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے بھائی کہ اچھی بات ہے آپ مجالس میں جاتے ہو، نیک جاتے ہو، تو اب ایک قدم آگے بڑھو، اب ایک قدم آگے بڑھو. کب تک بھائی آدھر تیتر آدھر بٹیر رہیں گے؟ ایک دن تو مرنا ہے. کس کس کو خوش کر کے جائیں گے بھائی؟ ایک اللہ کو خوش کر لے آدمی، ایک درگیر محکم گیر، ایک کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. کیا ضرورت ہے ساری دنیا کے سامنے اپنی پگڑی اچھالنے کی؟ اور جب ہمارا اس بات پر ایمان ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ہر خیر کے لیے اور ہر شر کی تمام تر جو طاقت ہے، تمام تر اختیار ہے، وہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے. تو جب یہ ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایمان ہے تو ہم کیوں نہ اس مالک کو خوش کریں بھائی جس کے پاس ساری چیزیں؟ یہ تو بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، اپنے شیخ کو میں نے جو ہے وہ دھوکہ دے دیا، ان کو کیا پتا اس وقت وہ تو نہیں دیکھ رہے، اور میں نے فلاں لوگوں کو دھوکہ دے دیا، اور یہ کہ لوگ تو نیک سمجھتے چلو ان کے سامنے تو نیک بن جائیں گے، اور تنہائی میں گناہ کر لیا. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑا بے وقوف ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی اور کو کیا دھوکہ دے گا؟ قیامت کے دن تو سارے راز کھلیں گے، اللہ تعالیٰ اعضا کو زبان دے دیں گے، وہ سب خود پھر سی آئی ڈی بات کریں گے، سارے معاملات کھل کے آ جائیں گے سامنے. تو اس وقت ضرورت نہیں ہوگی کسی گواہ کی، جب جو ہے وہ انسان جھوٹ بولے گا وہاں جا کر کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو بس پھر مہر لگا دی جائے گی اس کو، پہلے خوب موقع دیا جائے گا، خوب کھل کے بولو، کھل کے بولو، جب بول چکے گا پھر اس کے بعد مہر لگا دی جائے گی، پھر اس کی ساری رپورٹیں آئیں گی باہر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا حساب کرو، اپنا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. محاسبے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر لمحہ اس بات کا استحضار ہو، ہر لمحہ اس بات کا خیال ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں میں کوئی نافرمانی میں تو نہیں مبتلا، کہیں میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا، کوئی ایسی خوشی تو نہیں میں امپورٹ کر رہا جس سے کہ مالک ناراض ہو رہا ہو، کوئی ایسی خوشی تو میرے پاس نہیں آ رہی جس سے مالک نہ خوش ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا. ہر وقت اس کا خیال ہو، اس کا استحضار ہو. اور یہ ہوتا کس طرح ہے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں. کچھ کرنا نمبر ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم جتنی تدبیریں اختیار کرتے ہیں صرف تدبیریں ہیں، یہ صرف اسباب ہیں، مسبب تو اللہ تعالیٰ ہے، کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے ان اسباب کے پیچھے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل، جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوگی، تو ہماری تمام تر کوششیں اور ہمارے تمام تر مجاہدات اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں آگے بڑھنے کی تمام تر کوششیں، یہ سب رنگ نہیں لا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کا. حضرت والا کیا فرماتے ہیں؟ کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہاں نیک اعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے متوجہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی طرف اللہ کا فضل متوجہ ہے، لیکن کام تو اللہ کے فضل سے ہی بنتا ہے. ہاں بندے کا کام ہے کہ اسباب اختیار کرے. تو نمبر ایک تو یہ کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اس بات کی عادت بنانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اس بات کو کہ یا اللہ مجھے ہر وقت آپ کا استحضار رہے اور مجھے اس بات کا خیال رہے کہ کہیں میں آپ کو ناراض تو نہیں کر رہا، اور ہر سانس میری اس فکر میں گزرے کہ کہیں یہ سانس آپ کی نافرمانی میں تو نہیں گزرے، کیونکہ جب نکل گئی تو واپس نہیں آئے گی، یہ والی نہیں آئے گی، دوسری آئے گی، اور پھر وہ بھی نکل جائے گی، اس طرح پوری زندگی گزرے گی۔ یہ تو ایسے ہے جیسے ہمارا پیسہ جا رہا ہے، اب اس کو جلدی جلدی انویسٹ کر دو کہیں، نہیں کریں گے تو ایک ایک کر کے ضائع ہو جائے گا، ہاں انہی سانسوں کو اسی پیسے کو کہیں انویسٹ کر دیا تو اس کا ریٹرن بڑا زبردست آئے گا اور کئی گنا آئے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو کثرت کے ساتھ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب، ان سے زیادہ دین کے اوپر کون مستحکم ہوگا، لیکن امتیوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ جب تمہارا نبی مانگ رہا ہے تو تم بھی تو مانگو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو مضبوط کرنے والے ہمارے دل کو دین کے اوپر مضبوط کر دیجئے، مستحکم کر دیجئے، ثابت قدم کر دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے۔ تو نمبر ایک تو یہ، نمبر دو یہ کہ ذکر اللہ، جو معمولات بزرگوں نے بتائے، جو اپنے شیخ نے بتائے، جو کسی سے بیعت نہیں ہے، ان کو کسی بزرگ سے مشورہ کر کے وہ معمولات لیں اور پھر ان کی پابندی کرنا۔ معمولات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو معمول ہو، آج عجیب بات ہوتی ہے، کہتے ہیں میرے معمولات 3 مہینے سے چھوٹے ہوئے، تو پھر وہ معمولات کہاں ہوئے؟ پھر وہ معمولات تو نہیں ہوئے نا، معمولات تو معمول سے نکلا ہے، جس کا معمول ہو، جو روز کیا جائے۔ تو اپنا کچھ معمولات جو بھی بزرگوں نے بتائے ان کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ جیسے ہم، آپ کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، تو ہمارا جسم 30-35 سال میں اتنا بڑا ہوا ہے، 30-35 سال اس کو خوراک ملی ہے، روزانہ ملی ہے، بچپن سے لے کے آج تک۔ اسی طریقے سے روح بھی ہے، اب بچہ تو اتنا سا تھا جس وقت جسم کو خوراک ملتی گئی بڑا ہوتا گیا، 5-6 فٹ کا ہو گیا، روح کو خوراک ہی نہیں ملی، روح آج بھی پہلے دن کی ہے، تو روح کا وہی حال ہے بیچاری، وہ اسی طرح، اس کو ابھی بولنا بھی نہیں آیا۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ روح کی جو پرورش ہوتی ہے اور روح کی جو اڑان ہوتی ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ جسم کی طرح وہ نہیں ہوتی، ہاں وقت اس میں بھی لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ذکر کا ناغہ ہوا تو روح کا فاقہ ہوا، اور دوسری طرف بیماریاں اٹیک کر رہی ہیں، یعنی روحانی بیماریاں۔ ہم اسی وجہ سے تو گناہوں میں جو آسانی کے ساتھ ابتلا ہو جاتی ہے، جو انسان آسانی کے ساتھ گناہوں میں ابتلا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم نے وہ احتیاطی، وہ حفاظتی ٹیکے بچوں کو بچپن میں لگواتے نا، تو یہ حفاظتی ٹیکے تو ہم نے لگوایا ہی نہیں، روح کو ذکر اللہ کا، تقوی کا لگوایا ہی نہیں۔ جو گناہ آتا ہے سامنے جلدی سے ہم اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب میں ماحول میں جاتا ہوں، ماحول سے میں متاثر ہو جاتا ہوں، فوراً میں ماحول کا اثر پکڑ لیتا ہوں، کیا کروں، وہاں گناہ بہت ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کی روح نے ابھی وہ طاقت ہی نہیں پکڑی کہ وہ مغلوب ہو سک، وہ مغلوب ہو جاتی ہے، لوگوں پہ غالب نہیں ہوتی۔ ابھی اس کی مثال اس شیر کی سی ہے جو کہ اپنے بچپن میں ابا اماں سے بچھڑ گیا تھا بیچارہ، اس کو کسی بکری نے پال لیا، اب وہ اس کو بکری نے پالا، وہ پالتے پالتے بڑا ہو گیا، وہ بڑا ہو گیا لیکن بکریوں کے ساتھ میں کرتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا میری آواز کیا ہے، اس نے اپنی بکری کو ماں سمجھتا تھا۔ ایک دن بکریوں کے ساتھ جو ہے وہ پانی پینے کے لیے گیا چشمے پہ، تو جب پانی میں اپنی شکل دیکھی تو اس نے کہا یار یہاں تو کچھ مختلف ہے، ماں کی شکل کچھ اور ہے، میری شکل کچھ اور ہے، میں تو بالکل ہی کچھ اور ہوں۔ اور ابھی سوچ ہی رہا تھا تو سامنے سے دیکھا 2-4 شیر چلتے جا رہے ہیں، کہہ رہے یہ تو اپنے جیسے لگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب میں کیا، تو انہوں نے کہا ارے بھائی تجھے کیا ہوا، اللہ ہم تو ایسے ہی بولتے ہیں، اللہ نہیں ایسے نہیں بولتے، تم بچپن سے پلے بکریوں کے اندر ہو، آؤ 2 دن ہمارے ساتھ گزارو۔ اس نے جو 2 دن شیر کے ساتھ گزارے اس کو دھاڑنا آ گیا، اب اس نے گھر آ کے بکری کو واپس سلام کیا لیکن اپنی زبان میں، شیر کی زبان میں دھاڑ کے کیا، تو بس بکری تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہونا تھا اس کا، بوڑھی تھی، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا۔ تو شیر کا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو جب تک صحبت نہیں ملی شیروں کی اس وقت تک اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں شیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیر پیدا کیا، ہماری روح کو اللہ نے شیر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ دی اور اللہ نے ہم پہ گناہ چھوڑنا فرض کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، ہمارے اندر قوت رکھی ہے، ہم اس قوت کو استعمال نہیں کرتے، ہمیں اس قوت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم نے وہ کوشش ہی نہیں کری اپنی اس روحانی قوت کو استعمال کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہم نے کوشش ہی نہیں کری اس کو استعمال کرنی. ہاں جسم کی قوت کو ہم نے خوب استعمال کیا. جو لوگ اپنے جسم کی قوت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے ایسے مجاہدات کرے جاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ دس دس دن بھوکے رہتے ہیں, پندرہ پندرہ دن بھوکے رہتے ہیں. لوگ بعض دوستوں کو دیکھا شادی ہونے والی تھی, ایسی ڈائٹنگ کری کہ وہ سب کھانا وانا چھوڑ دیا. بالکل حیرت ہوئی, ابے بھائی یہ تو عجیب حال ہو گیا, پہلے چھوڑتے نہیں تھے کچھ, اب ایسے پتلے دبلے ہو. تو یہ تو اپنی اپنی قوت ارادی کی بات ہے نا, جس دل جس چیز پہ دل ٹھک جائے. تو جب اللہ والوں کی صحبت ملے گی اور ہم کو پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمارے اندر کتنی استعداد کتنی قوت رکھی ہے, تو پھر ہم لوگوں کے پاس وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو استعمال کرنے کی توفیق ہو جائے گی. تو دوسری چیز کیا ہے؟ ذکر اللہ. اپنے معمولات کو نہیں چھوڑنا چاہیے, کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے معمولات نہیں چھوڑنے. اگر بہت کچھ ہوا ہے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دن میں کوئی وقت ایک ٹائم ٹیبل بنائے. میں یہ نہیں کہتا کہ کلاسوں کی طرح گھنٹی بجے اب یہ کرے اب یہ کرے, ایسا نہیں. لیکن ظاہر ہے ہر کسی کا دن اتنا جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کہ بھائی فلاں نماز کے بعد یہ فلاں نماز کے بعد یہ. نہیں ہوتا تو ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھ لے بھائی, وہ بھی نہیں ہوتا تیس تیس دفعہ پڑھ لے, چلتے پھرتے پڑھ لے, چھوڑے نہیں چھوڑے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد بھی خواتین بھی چھوڑے نہیں. بعض اوقات خواتین بھی اپنے گھر کے معاملات میں کھانا پکانا ان بچوں کی دیکھ بھال اس کے اندر اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ بالکل اس سے غفلت ہو جاتی ہے. تو مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا کہ فرمایا کہ میرے گھر کی خواتین چلتے پھرتے دن بھر کل کے کام کاج کے اندر 20-22 پارے پڑھ لینا تو کوئی معمول تھا ان کا روزانہ. تو میں یہ نہیں کہتا بھائی کہ 20-22 پارے پڑھ لیں, 20-22 پارے یاد ہی نہیں ہے کہاں سے پڑھیں, لیکن دو کام کر لیں. ایک تو یہ کہ گھر کے معمولات میں کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں, نمبر دو یہ کہ زبان چلتی رہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہے. اس میں کیا منع ہے, ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے زبان کے اوپر. ہاں اتنا نہ ہو کہ سر پہ ٹینشن ہونے لگے, جب بوجھ محسوس ہو خاموش ہو جائیں, ہنسنا بولنا رکھیں. لیکن یہ کہ بالکل ہم تو ایسی غفلت میں کہ پہلے زمانے کے بزرگ تو اپنے مریدوں کو 10-10,000 ذکر بتایا کرتے تھے, ہمارے بزرگ تو کیا بتاتے ہیں 100-100 دفعہ بتا دیتے ہیں, ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. بہرحال تو اس کے اندر جو غفلت ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور معمولات معمولات بننے چاہیے. اس سے روح میں وہ طاقت آتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پھر شیر بن جائے گا, پھر اس کو پتا چل جائے گا, یہ آئینہ سامنے آئے گا کہ ارے میں بکری نہیں ہوں بھائی میں شیر ہوں, یہ گناہ کیا بیچتے ہیں میرے سامنے, فوراً مغلوب ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آرام سے انشاءاللہ سب پہ غالب اللہ کر دیں گے. تیسری چیز, جب ذکر اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ذکر اللہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ابتدا سے, جب ابتدا ہوتی ہے ذکر کی تو صرف زبان شامل ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ توجہ بھی آ جاتی ہے. توجہ کا بعض لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس آنکھیں بند کریں اور بیت اللہ میں پہنچ گئے, ایسا نہیں. یہ کیفیات ہیں, ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن مقصد نہیں ہے, کیفیات مقصد نہیں ہوتا کہ میں آنکھیں بند کروں اور مجھے ایسا نور نظر آئے اور یوں میرے دل سے یہ نور نکل رہا ہے, اور یہ سب ضرورت نہیں ہے اس کی. ہاں بس ہلکا سا استظہار کر لے کہ بھائی میرے دل سے غیر اللہ نکل رہا ہے اور قلب میں اللہ آ رہا ہے, بس یہ کافی ہے. ذکر اللہ ہو رہا ہے, یہ کم نعمت ہے کہ اللہ حاجی امداد اللہ صاحب ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے خط لکھا کہ حضرت ذکر کر کر کے تھک گئے, کوئی کیفیت ہی نہیں, کوئی مزہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا ظالم کیسی بات کرتا ہے, اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان پر آ رہا ہے تو یہ کوئی کم نعمت ہے کیا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کہہ کر دوسری بار تیرا اللہ کہنا دلیل ہے کہ تیرا پچھلا اللہ کہنا قبول ہو گیا. اتنا بڑا مالک تمہیں دوبارہ نام نہیں لینے دیتا اپنا اگر تمہارا یہ پچھلا اللہ قبول نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں سمجھے آدمی, اگر ذکر اللہ کی توفیق ہو رہی ہے بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمتیں بھائی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے حساب فضل فرمایا ہوا, بے حساب کرم فرمایا ہوا, استحضار کی ضرورت ہے. شرافت بندگی کا تقاضا یہ کہ جب اتنی نعمتیں تو پھر گناہ کیوں بھائی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم پیدا نہ فرماتے, جہنم کا ڈنڈا نہ ہوتا اگر ہمارے سروں پر, تو اللہ تعالیٰ کے جو شریف بندے ہیں, جو شریف باحیا لوگ ہیں, وہ گناہ پھر بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں یار ابھی دوپہر میں بریانی کھائی اللہ نے عطا فرمائی, گردے چل رہے ہیں ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, دماغ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, اولاد اچھی ہستی کھیلتی نظر آ رہی ہے, اتنی نعمتیں بے شمار ہیں. تو اتنی نعمتیں دینے والے کو کوئی ناراض کرے؟ دنیا میں اگر کوئی ناراض کرتا ہے, دنیا میں کوئی اگر کسی شخص کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کریں, کوئی اس کی ضرورت پوری کر دیں, کوئی اس کی مدد کر دیں کسی طرح, اور پھر وہ شخص آپ کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کرے, آپ کو تکلیف پہنچائے, تو آپ جس کے پاس جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا, بڑا بے وفا انسان ہے, احسان فراموش انسان ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ اس نے ہم سے کام بھی کروایا, ہم نے اس کی اتنی مدد کری اور اس نے یہ کیا, تو جب دنیا میں سب سے کہتے ہیں اور اس شخص کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، پھر زندگی بھر آدمی اس پہ اعتبار نہیں کرتا، دل اس کی طرف سے خراب ہو جاتا ہے. تو عجیب بات ہے کہ دنیا میں تو ہمارا یہ معاملہ کہ ہم اپنے لیے تو یہی پسند کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب مالک کی طرف سے ہم پر عطا کی عطا ہو رہی ہیں تو اس میں ہم غافل ہیں. اس وقت ہم کو کیوں نہیں خیال آتا؟ معاشرے نے تھوڑی ہمیں پال رکھا بھائی، یہ معاشرہ یہ زمانہ ہمیں روٹی نہیں دے رہا، یہ زمانہ ہمیں عافیت نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساری، انہوں نے زمانے والوں پر بھی ڈالی، ہم پر بھی ڈالی الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد اصل بس ہمارا، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت کا انہوں نے حکم دیا جن کو لانے کے لیے کہ ملکہ سبا کا جو ہے وہ تخت لے کر میرے دربار میں آؤ، تو جیسی دربار میں تخت آیا تو کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میرا کمال ہے، میری طاقت ہے، میری حکومت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس مجھے نعمتیں دیتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا. یہ نعمتیں ہماری شکر گزاری کا ہمارے لیے وہ ہوتی ہیں. بندے مومن کا تو ہر کام آسان ہے، صبر کرے گا تو اللہ ساتھ، شکر کرے گا تو اللہ ساتھ، دونوں طرح. اور دو ہی کیفیات ہوتی ہے نا، صبر ہوتا ہے اور شکر ہوتا ہے، دونوں طریقے سے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم قدم پر اپنی ذات عطا فرمائی. تو ایک چیز ہو گئی دعا، دو چیز ہو گئی ذکر اللہ. ذکر اللہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا استحضار کرنے میں آسانی ہوگی. کوشش کر کے روزانہ، تیسری چیز یہ کہ روزانہ پانچ منٹ نکال لیں، پانچ منٹ، اور پانچ منٹ اس بات کا مراقبہ کریں، اس بات کا تصور کریں اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کا اور بصیر ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیز کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانتیں اور تمہارے سینوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو تمہاری آنکھوں کے جو آنکھوں کی خیانت ہیں جو تم چھپ چھپ کے لوگوں سے کر رہے ہو، اور جو تمہارے دلوں کے راز ہیں، سینوں کے راز ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ یہ مراقبہ کرے انسان کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں کوئی اپنے حکمران کو اگر ناراض کرتا ہے تو دوسرے ملک میں، دشمن ملک میں سیاسی پناہ کی اپیل کر دیتا ہے کہ مجھے سیاسی پناہ دے دیں، مجھے میری اولاد کو. اکثر قبول بھی ہو جاتی ہے کیونکہ دشمن ملک ہوتا ہے نا، فوراً بلا لیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ، اب وہاں سے بیٹھ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ والا ملک کچھ نہیں کر سکتا اس کا، کیونکہ وہ دوسرے ملک نے پناہ دے دی. اللہ کا باغی کہاں جائے گا؟ وہ کس ملک میں جا کے پناہ لے گا بھائی؟ وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو ساری کی ساری تمام تر قوت انہی کے پاس ہے، تمام تر ممالک انہی کے، ساری کائنات انہی کی، ہر چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے. جائے گا کہاں؟ کہیں نہیں جا سکتا. تو ایک ہی جگہ امان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایک تیر انداز ہو، ایک تیر انداز ہو اور اس کا تیر کا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا ہو، بس اس نے جس پر تیر چلایا وہ تیر اس کے سر پہ جا کے لگا اور وہ تیر پہ تیر برسا رہا ہے، تو ایسے شخص کے تیر سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ کہاں جائے انسان؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، تیر انداز کے برابر میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، تیر انداز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، تو تیر آگے کو جائیں گے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو گے. اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر فرمایا کہ آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، مشکلات نازل ہو رہی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں ہمارے اعمال کی بدولت. اللہ تھوڑی ظالم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے کہ بندوں کے اوپر ایسی نازل کرتے رہے، ایسا نہیں. تو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں بلائیں، تو یہ تیر برسائے جا رہے ہیں. اب ان تیروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، جہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. بلائیں تیر، بلائیں مصیبتیں، بلائیں تیر اور فلک کمان ہے، فلک آسمان کمان، یعنی تیر کا کمان ہوتا ہے نا، بلائیں تیر اور فلک کمان ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر اثر اماں ہے، کوئی اور مفر نہیں ہے. جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جا کے، اسی کے زیر نگی اماں ہے، جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اسی کو امان ہے، اور کوئی مفر نہیں ہے، اور کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے. وہ تیر گائیڈڈ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے پکڑ لے گا. تو ایک ہی راستہ ہے. تو تیسری چیز کہ علیم و خبیر ہونے کا اللہ تعالیٰ کہ روز دس منٹ، پانچ منٹ، دس بھی بہت ہوتے ہیں، پانچ منٹ بس، تھوڑی دیر بیٹھ کے اس بات کو سوچیں. اور سوچنے، صرف سوچنے کا ہے، کوئی کیفیت ضروری نہیں ہے کہ ذہن میں کچھ آ رہا ہو، یہ سب کی ضرورت، یہ غیر اختیاری چیزیں، ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں. بس سوچے بیٹھ کے پانچ منٹ تنہائی میں، اکیلے بیٹھ کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے اور ساتوں آسمان کے پار اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میرا محاسبہ کیا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور میں اپنی کتاب خود لکھ رہا ہوں، قیامت کے دن میری کتاب میرے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ اس کا 5 منٹ روزانہ کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اور سب سے بڑھ کر آخری چیز کیا کہ بزرگوں کی صحبت، اپنے بزرگوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیں، نیک لوگوں کی صحبت۔ آج کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے زمانے میں جتنا ضروری نیک صحبت ہے اتنا ہی ضروری بری صحبت سے بچنا بھی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نیکوں کے پاس جا رہا ہے، اچھی صحبت میں جا رہا ہے، لیکن بری صحبت چھوڑی نہیں، بری صحبت چھوڑی نہیں، وہ بری صحبت کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے کہ، اور یہ اس پہ بیان کر رہا ہوں کہ جیسے ہم بعض اوقات ایسی مجلسوں میں، ایسی گیدرنگز کے اندر، ایسی تقریبات کے اندر جانا نہیں چھوڑا کہ جہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم شرکت کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، گناہ کی مجلس میں شرکت جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہ شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم نیک بات بتائیں گے ان کو، تو میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو پیسے کے معاملے میں بھی ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا نقصان کر کے ہم اس کو فائدہ پہنچا دیں گے، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو دین کے معاملے میں کیوں، دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ نہیں ہے، پہلے اپنے کو بچاؤ۔ پہلے آپ سے آپ کا سوال ہوگا، قو انفسکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے کہا ہے بھائی، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر شرکت اور ایسی جگہوں پر ایسی بری صحبت میں جانا، تو واقعہ کیا ہے کہ تین بھائی تھے، ان کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا، اس کا کھیت تھا ایک، اس کی پیداوار وہ غریب لوگوں میں تقسیم کیا کرتا، جب پیداوار کا وقت آتا تھا تو غریب لوگ فقراء جمع ہو جاتے تھے، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو دانا گر جاتا تھا اس کو اٹھاتا نہیں تھا، غریب لوگ آ کے بےچارے لے جاتے تھے، تو اور اس کی بڑی برکت ہوتی تھی اس کی فصل کے اندر۔ اس کا انتقال ہو گیا، جب اس کا انتقال ہوا تو تین اس کی اولادیں تھیں، تو ان میں یہ ہوا، اب ان میں لالچ آ گئی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو غریب لوگ آ جاتے ہیں اور اتنی پیداوار چلی جاتی ہے، اگر یہ بھی ہم لے لیں تو فائدہ اور بڑھ جائے، تو ایسا کرتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی راتوں رات ہی سب جو ہے نا پیداوار اٹھا لیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بھائی نیک تھا، ایک بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو اپنے باپ کے زمانے میں ہمارے مال میں خوب برکت ہوتی تھی، اور جو اس کی پیداوار ہوتی تھی اس سے ہماری ضرورت خوب پوری ہوتی تھی، بلکہ ہم صدقہ خیرات بھی کر دیتے تھے، تو اچھا کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی، اور ایسا مت کرو کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ جائے۔ تو ان دونوں نے اس کو زیادہ وہ نہیں کیا، لفٹ نہیں کرائی، اور جس طرح آج ہوتا ہے تقیہ نوسی کہہ کے اور سب کہہ کے اس کو کہا بھائی تم بھاگو یہاں سے، ہمارا ساتھ دینا ہے تو دو ورنہ اپنا راستہ نہ، وہ ہم تو ایسے ہی کریں گے، اتنا ہمارا مال چلا جاتا ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے اختلاف تو کیا، اس نے یہ تو کہا کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو ایسا مت کرو، لیکن ان سے الگ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ نہیں نہیں ایسے ہی ہوگا، تو پھر ان کے ساتھ ہی ہو لیا، مغلوب ہو گیا، ان کی رائے، اپنی رائے کو ان کی رائے کی وجہ سے تبدیل کر دیا، اور کہا چلو اب یہ کر رہے ہیں میں کیا کروں، میں نے تو اپنا کام کر دیا بھائی، بتانا تھا بتا دیا، کہہ دیا، اور انہی کے ساتھ ہو لیا۔ اب جب وہ ان کے ساتھ وہاں کھیت پہنچا تو دیکھا راتوں رات پوری فصل چلی ہوئی ساری، اور اس میں اس کا حصہ بھی جل گیا، اس کا حصہ بھی جل گیا جو کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا مت کرو، لیکن الگ نہیں ہوا تو اس کا حصہ بھی جل گیا۔ بعد میں باہر ان کو ہدایت ہوئی، انہوں نے توبہ کری، بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوب ان کی برکت دی ان کے مال میں۔ لیکن یہاں سے مفسرین نے ایک جو مسئلہ نکالا ہے اور ایک نصیحت فرمائی ہے، وہ یہ کہ جب تم دیکھو کہ کہیں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو ان کو بتاؤ، ممکن ہو سننے والے لوگ ہوں، بات تمیز سے سنتے ہوں، اور امید ہو کہ سن لیں گے نصیحت، تو بتاؤ صحیح طریقے سے، محبت پیار سے بتاؤ، لیکن اگر نہ مانے تو ان کا ساتھ مت دو، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ورنہ اگر تم الگ نہیں ہوئے تو جو عذاب ان پر آئے گا وہی عذاب تم پر بھی آئے گا، تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے، تم نافرمانوں کی گنتی بڑھانے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے یہ کہہ کر ہم چھوٹ نہیں سکتے کہ بھائی ہم نے تو کہہ دیا تھا، نہیں ہم نے کہہ دیا تھا بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے آپ الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں اگر کہیں حکومت کے نافرمانوں کا، باغیوں کا کہیں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی اس لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ادھر مت جانا, وہاں حکومت کا کسی بھی وقت بھی وہ ہو سکتا ہے, چھاپا پڑ سکتا ہے. اور پھر وہ یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ آپ شامل تھے کہ نہیں تھے, وہ تو دیکھیں گے سب موجود تھے, چلو بھائی اٹھاؤ سب کو ڈالو اور سب کو سزا ملے گی. ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پہ, خراب جگہوں پہ جاتے ہیں دھماکہ ہوتا ہے, اکثر بےچارے وہ مرتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہ بیکار میں تماشا دیکھنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا نا کہ تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں, وہ تماشا دیکھتے دیکھتے خود ہی تماشا بن گئے. بہرحال تو اس وجہ سے ایسی جگہوں سے الگ ہو جانا کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو پھر اس جگہ پر رہنا صحیح نہیں ہے, وہاں سے الگ ہو جانا چاہیے. جیسے کہ اس کے اندر نصیحت ہونی. بہرحال تو یہ چار چیزیں, دعا, دوسرا کیا تھا, ذکر اللہ, نمبر تین اللہ تعالیٰ کا استحضار کرنے اس کا مراقبہ, نمبر چار صحبت آل اللہ, بزرگوں کی صحبت. ان چار چیزوں کا اہتمام ہو اور بری صحبت سے پرہیز جتنا جس حد تک ہو. یہ نہیں میں کہتا کہ سب سے ناتا توڑ لے آدمی. ہاں جب کوئی برائی ہونے لگے, بری صحبت کا مطلب ہی ہے کہ جب برائی ہونے لگے گناہ ہونے لگے بس اب الگ ہو جائیں. اب دوستی دوستی نہیں ہے, اب دوستی نہیں ہے. دوستی اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی, بھائی جن اگر ہر تعلق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تو پھر جب وہاں پر نافرمانی ہونے لگی انسان الگ ہو جائے گا. اور جہاں تعلقات کی بنیاد نفسانیت ہوگی, اپنا کوئی فائدہ ہوگا, تو انسان کہے گا یار اتنے کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے بس میں نے ان کا ساتھ دیا. اب کہ بے وقوفی ہے, کیونکہ فائدہ نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں, تو تم نے اس کو ناراض کر دیا تو تمہاری وہ فائدہ بھی مارا جائے گا, تمہارا وہ فائدہ بھی مارا جائے گا. یہ تو چھوٹی سوچ ہے کہ انسان کہے ارے یار وہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے کیا, انسان کی زندگی تو کچے دھاگے کی مانند ہے, ابھی ٹوٹ گیا ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے سب پلان ایسی کہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے, مفہوم ہے, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے, اور محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو یہ ہمارے ہی کرنے کے کام ہے, اور یہی کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس آیا جاتا ہے کہ اپنی موت کی فکر, اپنی موت کو سامنے رکھ کے اپنی حیات گزارے تو وہ باوفا حیات ہوگی. اور ایسی حیات میں مزہ بھی ہے, جو حیات اس فکر کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ گزرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب ہر لمحہ اس بات کا استحضار رہے گا نا تو نعمتوں کا مزہ بھی بڑھ جاتا ہے. کیوں, مثال سے آپ کو بتاتا ہوں, کوئی عاشق قسم کا آدمی ہو, جو ہمارے یہاں جس کو عشق کہتے ہیں, وہ اصل میں فسق ہوتا ہے گناہ. بہرحال تو اگر اس کو پتا چل جائے کہ وہ اس کے گھر بریانی آئی کہیں سے, وہ پتا چلے کہ وہ اس کے معشوق کے گھر سے آئی ہے, اب بے مزہ بریانی ہوگی لیکن وہ بریانی اس کو مزے دار لگے گی, اس کو بہت اچھی لگے گی, وہ بریانی خوب مزے لے لے کے کھائے گا. وہ کہے گا بھائی فلاں کے گھر سے آئی ہے ہمارے معشوق, اس کو اس بریانی کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. وہ کہے گا چھوڑو کسی اور کی بریانی ہم کیا کھائیں, فلاں کے گھر سے آئی ہے, اس کو اس میں مزہ ہی کچھ اور آئے گا, کیونکہ اس کو استحضار ہوگا کس کے پاس سے آئی ہے. تو جب ایک دنیا کی ناپاک محبت کے اندر ہی ہے تو جب اللہ والوں کو ہر وقت اس بات کا استحضار ہوتا ہے نا کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں, یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, یہ عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ شاہی عطا ہے, یہ میرے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے, یہ جو میں پہنا ہوا ہوں جو میں کھا رہا ہوں یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. جب اس کا استحضار ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا لطف بڑھ جاتا ہے, زندگی کا مزہ بڑھ جاتا ہے, ہر لمحہ ان کے ساتھ گزارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہاں بس یہ استحضار حاصل ہو جائے, اور یہ وقت کے ساتھ آتا ہے, ایک دن میں نہیں. ہاں لیکن بندہ کوشش تو کر سکتا ہے نا, اس کے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے نعمت بتائی ہی اس وجہ سے کہ ہم مانگیں. اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہے کہ نعمت بتا دی اور تمہیں دیں گے نہیں, ایسا نہیں, بتائیے تو دیں گے بھی, ہمارے لیے رکھی ہیں, بس مانگنے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے بغیر استحقاق کے سب عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں, شاہ سے کوئی سوال کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے, میری تھوڑی بہت مدد کر دو. لیکن اگر آپ سوچو کہ کسی مملکت کا شاہ کہے کہ تمہاری تھوڑی بہت مدد کر دی جائے گی, امریکہ کا صدر کسی سے کہہ دے کہ تمہاری تھوڑی بہت مدد کر دی جائے گی, تو وہ تھوڑی بہت مدد بھی کم نہیں ہوگی, وہ بہت ہوگی. وہ آپ کو کوئی پنکچر ہوئی سائیکل دے گا کیا؟ وہ پھر ٹھیک ٹھاک دے گا, بزنس سیٹ اپ کر کے دے گا, ہو سکتا ہے نیشنلٹی دے دے, آج کل تو یہی سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا, تو وہ چھوٹی چیز نہیں دے گا. پھر اگر وہ کہے گا کہ تمہاری تھوڑی بہت مدد کر دی جائے گی تو وہ بہت ساری مدد کرے گا. ہم تو اپنے حساب سے مانگتے ہیں نا, تو ہم اپنے اس کے مطابق مانگیں، ہماری سوچ، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، ان کی شاہ کی عطا تو ایسی ہوتی ہے. یہ ایسے ہی جیسے وہ کوئی کہے کہ ہاتھی کہے کہ مرغی کے گھر مہمان ہوا تو مرغی سے کہنے لگا بس آج میں زیادہ نہیں کھاؤں گا، معمولی سا ناشتہ کروں گا. تو مرغی نے کہا کہ آپ کا معمولی سا ناشتہ میری سات پشتوں کے ناشتے سے زیادہ ہوگا، تو اس لیے مجھے تو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. تو ایک مرغی کا ناشتہ، ایک مرغی کا ہے میرا معمولی سا ناشتہ، وہ دو دانہ کھائے گی. ایک ہاتھی کا ہے معمولی سا ناشتہ، وہ دیکھ کھا لے گا. تو فرق ہوتا ہے. تو اسی ہر کسی کا اپنے حساب سے ہوتا ہے. تو ہم اگر کہیں ہم اپنے حساب سے مانگتے ہیں، اللہ ہمارے کام بنا دیجیے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، وہ عطا ہی عطا ہے. حضرت والا کرم نے فرمایا کہ جس میرا گمان ہے، اور اللہ سے جتنا کوئی اچھا گمان رکھے گا اللہ گمان کے مطابق کریں گے. فرمایا جو شخص ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ دے میرا گمان ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ اس کو، کیونکہ یہ اللہ کہنے کی توفیق اللہ نے دی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی زبان کو اپنے نام لینے کی توفیق دے دو اور پھر اس زبان کو جہنم میں جلائے. اللہ تعالیٰ سے بعید ہے انشاءاللہ. بس اللہ سے اچھا گمان رکھے، ڈرتا رہے اور کرتا رہے. ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے، یعنی کرتے رہنا ہے پھر بھی ڈرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. واغنني بفضلك عمن سواك. وأغنني بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم ارحمني بترك المعاصي. اللهم ارحمني بترك المعاصي. اللهم ارحمني بترك المعاصي. ولا تشقني بمعصيتك. ولا تشقني بمعصيتك. ولا تخشني ولا تشقني بمعصيتك. اللهم لا تخزني فإنك بعالم. ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم لا تخزني فإنك بعالم. ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فاعف عني يا كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مغني يا صمد يا عزيز، يا ناصر يا حليم يا كريم، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة. اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ کریم مالک ہیں. یا اللہ ہمارا اس مل بیٹھنے کو، یہاں پر آپ کے نام پر جمع ہونے کو یا اللہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ مقصد آپ کی ذات ہے، یہاں پر بیٹھنے کا مقصد آپ کی ذات ہے. یا اللہ اپنے بزرگوں کے حکم پر آپ کی توفیق سے یہاں پر آ کے بیٹھ گئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت، اپنی چاہت اور تمام تر وہ انعامات جو آپ نے اپنے ذکر کرنے والوں اور اپنی یاد میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ جو انعامات آپ نے رکھے، اپنے فضل و کرم سے ہم کو عطا فرما دیجیے. اللہ بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجیے. اللہ بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجیے. اللہ گو ہم ویسا اخلاص نہیں لا سکے، لیکن آپ کریم مالک ہیں. اللہ معاملہ آپ کے پاس ہے، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، آپ کسی قانون کے پابند نہیں ہیں. ہم قانون سے نہ بخشے جائیں، آپ اپنے کرم سے بخش دیجئے. یا اللہ آپ احکم الحاکمین مالک ہیں. یا اللہ آپ پر کوئی حاکم نہیں، آپ پر کوئی قانون حکومت نہیں کر سکتا، آپ کے بنائے ہوئے قانون بھی آپ کے محکوم ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ تمام تر قوانین سے بالاتر ہیں.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم قوانین کے ذریعے نہیں بخشے جا رہے، آپ اپنے کرم سے بخش دیجئے، آپ اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے اللہ، جو چیزیں ہمیں آپ کے قانون کے مطابق نہیں مل سکتی یا اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے پاس استحقاق نہیں ہے، پر ہم آپ سے تمام خیریں آپ کے کرم سے مانگتے ہیں اللہ، آپ کے کرم سے مانگتے ہیں یا ربی، آپ کا کرم لامحدود ہے، آپ کے خزانے لامحدود ہیں، یا اللہ آپ سارے عالم کو عطا فرما دیں تو آپ کے خزانوں میں ایک ذرہ کمی نہ ہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وہ ذات جس کو اپنے خزانے ختم ہونے کا ڈر کوئی نہیں، وہ ذات جس کے پاس کمی کسی چیز کی نہیں، یا اللہ یا رحمان اپنے فضل سے ہم پر اپنے خزانے یا اللہ خوب خوب کھول دیجئے، یا اللہ برسا دیجئے، یا اللہ غیب سے ہماری ہر ضرورت پوری فرما دیجئے، اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، یا اللہ ہمارے وجود سے پہلے ہم نہیں بھی تھے اس وقت سے لے کر یا اللہ آج تک آپ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما رہے ہیں، یا اللہ بہترین طریقے سے پورا فرما رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہم نے بہت نافرمانی کری، ہم نے بے وفائی کری، پر آپ با وفا ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم بے وفا ہیں پر آپ با وفا ہیں، یا اللہ ہم نے بے وفائی کری لیکن آپ با وفا ہیں، اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری بے وفائی کے باوجود ہمارے ساتھ کرم کے معاملے فرمائیے، یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم کے معاملے فرمائیے، خوب خوب عطا فرما دیجیے اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے شیخ حضرت مولانا محبوب اللہ صاحب تمام برکاتوں کو یا اللہ خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ حضرت کی تمام تکالیف کو یا اللہ عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، یا اللہ اپنے کرم سے دور فرما دیجیے اللہ، یا اللہ مرض بھی آپ کا بھیجا ہے، شفا بھی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے یا اللہ ڈاکٹروں کو اور کسی شخص کے ہاتھ میں یا اللہ شفا نہیں، یا اللہ بس آپ شفا عطا فرمانے والے ہیں، ہم آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے مکمل شفا عطا فرما دیجیے اللہ، یا اللہ مکمل شفا عطا فرما دیجیے اللہ، مکمل شفا عطا فرما دیجیے اللہ، یا اللہ یا اللہ آپ کریم مالک ہیں، یا اللہ ہمیں خوب خوب ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری ناقدریوں کو یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری ناقدریوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ آپ کریم مالک، اپنے فضل سے اللہ صحت کامل عاجلہ مستمر حضرت کو مکمل عطا فرمائیے، اللہ خیر عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے اللہ، حضرت کو، حضرت کے گھر والوں کو، اولاد کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، قیامت تک کی ذریات کو یا اللہ عافیت دارین عطا فرمائیے، اللہ خوب خوب خیریں، برکتیں، عافیتیں، اللہ بے حساب نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے، یا اللہ دین و دنیا کی تمام تر خیریں برکتیں عطا فرمائیے، دین کا کام اپنے فضل و کرم سے خوب خوب لیجئے اللہ، اپنی محبت اور اخلاص کے ساتھ لیجئے اللہ، اس میں اخلاص عطا فرمائیے اللہ، قبول فرما لیجئے، نجات کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ، ہر خیر ہر برکت عطا فرما دیجئے اللہ، اور اپنے فضل و کرم سے ساری دعائیں اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما دیجئے اللہ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے متعلقین، قیامت تک کی ہماری ذریات، سب کے لیے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم محدود ہیں، ہماری عقلیں محدود ہیں، یا اللہ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم نے وہی مانگ لیا جو ہمارے ذہن میں آ گیا، پر آپ لا محدود قوتوں اور رحمتوں والے مالک ہیں، آپ کریم مالک ہیں، آپ بہترین عطا فرمانے والے ہیں، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، بس ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہمارے لیے ہر خیر اس کے اندر ڈال دیجئے، ہر خیر ہمیں عطا فرما دیجئے، ہر شر سے ہم کو بچا لیجئے، یا اللہ بے شمار ضروریات، بے شمار خواہشات جو ہمارے دلوں میں ہیں، یا اللہ جو بے شمار ضروریات جو یا اللہ سب سے پوشیدہ ہیں پر آپ سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ آپ سینوں کے اور دلوں کے حال جانتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر جائز حاجت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجئے، یا اللہ ہر جائز ضرورت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجئے، ہر جائز خواہش کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے اللہ پورا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ پورا فرما